أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس جمعے میں بھی انشاءاللہ ابھی وہ مضمون جاری رہے گا جس کا تعلق حیا سے ہے, اور اگر وقت پھر بھی بچ گیا تو پھر اس کے بعد اگلا مضمون شروع کیا جائے گا. لیکن سب سے پہلے میں آج جماعت احمدیہ ہالینڈ کی مسجد کے افتتاح کے متعلق کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے علاوہ فرانس کی جماعت کی مسجد کے افتتاح کا بھی ذکر کروں گا. مسجد مبارک ہیگ, دی ہیگ, ہالینڈ کی یہ پہلی مسجد ہے جو دراصل لجنہ مائلہ کی مالی قربانیوں سے تعمیر ہوئی تھی, اور اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ 20 مئی 1955 کو حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا, اور اسی سال 8 دسمبر کو یہ مسجد مکمل ہو گئی اس کی تعمیر, اور اس کا افتتاح بھی حضرت چوہی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فرمایا. یہ مسجد چھوٹی سی تھی, یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور باہر سے بڑی دکھائی دیتی تھی, مگر اندر سے بہت چھوٹی مسجد تھی. اس زمانے کے نماز پڑھنے والوں کے لیے تو کافی ہوگی, لیکن اب جو خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا ترقی کا دور ہے, اس میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی. اگر میں وہاں جاؤں تو پھر اس کثرت سے نمازی آ جاتے تھے کہ مسجد اور ارد گرد کے سارے علاقے میں باہر ان کو نمازیں پڑھنی پڑتی تھی. اسی وجہ سے ہم نے پھر نونس پیٹ میں مرکز بنا لیا, جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے گنجائش بہت تھی. وہاں بھی اگرچہ جو مسجد کے لیے جگہ مخصوص ہے وہ اتنی وسیع نہیں ہے کہ سب نمازی آ سکیں, مگر ارد گرد کے دوسرے عمارتی علاقے ایسے ہیں جہاں چھتوں کے نیچے نماز پڑھی جا سکتی ہے, باہر خیموں کی ضرورت نہیں پڑتی. بہرحال یہ تو اس مسجد کا آغاز ہے جو اس کا ذکر کیا ہے, کیسے ہوا اس کا آغاز. لجنہ مائلہ کی خاص غیر معمولی خدمت کے نتیجے میں اس کی تعمیر ہوئی تھی, لیکن 29 مئی 1900 اس مسجد کو آگ لگانے کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں. سن 1987 کو اس مسجد کو آگ لگا دی گئی, और आग लगाने वाले का कुछ पता न चला। पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश की होगी, मगर अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या वजूहात थी जो हमसे मख्फी रखी गई। मगर हुआ यह है कि उस दौर में ये सिलसिला मुख्तलिफ जगहों में मुझे दिखाई दिया कि जब भी जलसा सालाना पर जमातों के नुमाइंदे आए हुए होते थे और मस्जिदें या मराकज खाली रह जाते थे, उसी ज़माने में एक शरीरों का गिरोह था, और आप बतौर अहमदी तो जानते ही हैं वो किस किस्म के लोग हैं जिनका पेशा ही मस्जिदों को जलाना और इसी में उनकी निजात है। तो वो लोग इस मौके से फ़ायदा उठाकर हमारे मसाजिद और मराकज, जो तबलीगी मराकज थे, उनमें आग लगाया करते थे, और ये तमाम दुनिया में फैले हुए वाक़यात हैं। चुनांचे इसी वजह से फिर मैंने खुसूसी हदायत दी, और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अब जमात वहाँ बाकायदा हर जगह मुस्तैद रहती है और निगरानी करती है ताकि पीछे किसी शरीर को मौका न मिले। तो ये आग लगाने का वाक़या उन दिनों का आगाज़ का वाक़या है जब ये हरकतें शुरू हुई थी। किसी ने खिड़की के शीशे तोड़े और अंदर जाके मस्जिद को आग लगाकर अपनी जन्नत कमा ली, और वो आग असल में अपने लिए ही जलाई थी। ऐसे लोग आग दुनिया में भी खुदा ताला की तकदीर के ताबे आग ही में जलते रहते हैं, और आग जलाते ही तब हैं जब हसद की आग भड़क रही होती है। तो आग से हसद का गहरा ताल्लुक है, और हसद के नतीजे में ये सारे वाक़यात रूनुमा होते हैं, और आइंदा के लिए भी जो आग भड़काई जाएगी वो इनकी अपनी भड़काई हुई आग है। मगर अल्लाह उन लोगों के लिए उस आग को जन्नत बना देता है जिनके ऊपर खुदा की रज़ा की कबूलियत के नतीजे में आग भड़काई जाती है, जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को जन्नत बना दिया। तो इसी किस्म के वाक़यात हम रोज़मर्रा जमात की ज़िंदगी में देख रहे हैं। चुनांचे जब ये आग लगाई गई तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 50 नमाजी उस मस्जिद में नमाज पढ़ सकते थे। तो बाद के एक खुतबे में मैंने जमात हॉलैंड को तसल्ली दी कि हम तो हमेशा से खुदा का एक ख़ास सलूक देख रहे हैं, आपको घबराने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह ताला आपको इससे 10 गुना ज़्यादा मस्जिद बनाने की तौफीक बख्शेगा। और 50 नमाजी की बजाय 500 नमाजी नमाज पढ़ सकेंगे इस मस्जिद में। अब ये बात तो आई गई होगी, मैं भी भूल गया, और अमीर साहब और जमात के करिंदे और वो आर्किटेक्ट साहब दुरशीद साहब, जिन्होंने इस मस्जिद में बहुत नुमाया किरदार अदा किया है, वो भी बात को भूल चुके थे। और जिस वक्त वो डिज़ाइन कर रहे थे मस्जिद को और सारी इमारत को, उस वक्त उनके जहन में के किसी गोशे में भी नहीं था कि 10 गुना मस्जिद का अल्लाह ताला ने गोया अमलन वादा फरमा लिया है। बाज़ुफ़ा उसके आजिज बंदों के मुंह की निकली हुई बात पूरी फरमा देता है, तो इरादा अल्लाह ही का होता है, इसीलिए वो बात मुंह से निकल जाती है। चुनाचे उनके किसी ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि इस वजह से डिज़ाइन करूँ, क्योंकि कुल रकबा जो उस तामीर का था वो 10 गुना नहीं बल्कि 2.5 गुना था। इस वजह से तभी तौर पर उनके वहम गुमान में भी नहीं था, लेकिन जब अल्लाह ताला के फजल से बिलाखिर बहुत लंबी मेहनत के बाद ये मस्जिद मुकम्मल हो गई, तो आर्किटेक्ट साहब ने जाके पैमाइश शुरू की तो हैरान रह गए देख के कि उस बिल्डिंग में जो अमूमी रकबे के लिहाज से 2.5 गुना है, मस्जिद का हिस्सा 10 गुना है। और बैने ही वही बात पूरी हुई है कि 50 की बजाय 500 नमाजी वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये अल्लाह के कारोबार हैं, ये मैं आपको महज इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि खुदा का हम्द और शुक्र बजा लाएं जिस हद तक भी मुमकिन हो, वो जमात से बे इंतहा एहसान का सलूक फरमाता है। तो इस मस्जिद के इफ्तिताह के लिए अब मुझे भी जाना था, और ख़ास तौर पर जब انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے, تو میں بھی تبھی جوش رکھتا تھا کہ اس مسجد میں جاؤں. لیکن یہ بھی اللہ کے کاروبار ہیں کہ ہالینڈ کی جس مسجد کا آغاز بھی خلیفہ وقت نے نہیں کیا تھا, کسی اور نے کیا تھا, اس کی جب توسیع ہوئی ہے تو تب بھی خلیفہ وقت کو توفیق نہیں ملی, بلکہ اس کی نمائندگی میں کسی اور ہی کو موقع ملا ہے. اللہ اپنے راز بہتر سمجھتا ہے. بہرحال ہم راضی بے رضا ہیں, اور جو التوا کی وجہ ہے وہاں جانے میں التوا ہوا ہے, وہ وجہ موسم کی ایسی اچانک خرابی ہے جس پر ہمارا کوئی بھی اختیار نہیں تھا. ہر طرح سے ہم نے کوشش کر دیکھی, وہ جہاز پکڑنے کی, جو ایک ہی جہاز چل رہا تھا وہ پکڑنے کی کوشش بھی کی, اگرچہ موسم بہت خراب تھا, لیکن ہمیں جہاز والوں نے بتایا کہ اس جہاز پر اتنا دباؤ ہے اب ٹریفک کا, کیونکہ ایک ہی چل رہا ہے صرف, کہ ناممکن ہے آپ کو اس میں جگہ دینا. پھر ہم نے سوچا کہ ٹنل میں کیوں نہ سفر کریں, وہ گاڑی جس کا باہر کے طوفانوں سے کوئی بھی تعلق نہیں. تو اس وقت خیال نہیں آیا کہ سب کو یہی خیال آیا ہوگا, اور ان منتظمین نے ہمیں کہا کہ یہ وین بھی دل سے نکال دو, اتنی بڑی ٹریفک ہے یہاں ہمارے پاس اس وقت کہ اسے سنبھالنا ناممکن ہو چکا ہے. اگر آپ ریزرو بھی کروا لیں, ریزرو کروانے کے باوجود ہو سکتا ہے 12 گھنٹے کیو میں کھڑا ہونا پڑے. تو جو صورت تھی ویسی تھی کہ ناممکن تھی, پھر بھی کیو میں کھڑے بھی رہتے 12 گھنٹے تو ہو سکتا ہے آگے کسی اور کی باری آتی اور ہم پیچھے سے انتظار ہی میں رہ جاتے. تو یہ مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے میں وہاں خود شامل نہیں ہو سکا. لیکن امیر صاحب سے میں نے درخواست کی تھی کہ وہ اس مسجد کا افتتاح کروائیں, اور امید ہے اس وقت وہاں افتتاح ہو رہا ہوگا یا ہو چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں وقار عمل کے ذریعے اور چودھری عبدالرشید صاحب آرکیٹیکٹ کے عمدہ نقشہ بنانے کے نتیجے میں اور پھر سارے کام کی نگرانی کے نتیجے میں اس مسجد پر جتنا تعمیر نو پر جو خرچ آنا تھا اس سے بہت کم خرچ اٹھایا. اب دعا کی خاطر جو کارندے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے ان کا ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے تو امیر صاحب ہالینڈ خود ہیں, اور ان کے ساتھ حمید صاحب نے بھی جس حد تک ان کے وقت نے اجازت دی انہوں نے اس مسجد کے معاملات میں گہری دلچسپی لی. اور امیر صاحب ہالینڈ تو بہرحال چندہ اکٹھا کرنے, محنت کروانے, وقار عمل کے انتظام کروانے, ان میں مسلسل بہترین کارکردگی دکھاتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. چودھری عبدالرشید صاحب آرکیٹیکٹ بھی خاص طور پر دعا کے مستحق ہیں. ان کا سب سے پہلے تو جو نقشے بنائے, نقشے بنانے اور ان کی کونسل سے منظوریاں لینے, اس میں بہت وقت صرف ہوا ہے ہمارا. بہت پہلے یہ مسجد بن سکتی تھی, مگر کونسل سے نئے نقشے بنا کر اس کی منظوریاں لینا, یہ دو مسائل پیش کر رہا تھا. ایک تو یہ کہ وہاں کے آرکیٹیکٹ سے اگر ہم یہ کرواتے تو اس آرکیٹیکٹ کی فیس ہی بہت زیادہ تھی, اور پھر اس کے ذریعے جن کمپنیوں کو ٹھیکہ دیتے ان کے اخراجات بے انتہا تھے. اس لیے چودھری عبدالرشید صاحب سے میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ بطور آرکیٹیکٹ وہاں درج ہو جائیں, اور جو نئے قوانین بنے ہیں یورپ کے اکٹھے ہونے کے نتیجے میں ان میں ان کو موقع مل گیا. چنانچہ بحثیت آرکیٹیکٹ ان کا وہاں درج ہونا کونسل میں وہ بہت سا وقت تو اس پہ لگ گیا. پھر جو نقشے انہوں نے پیش کیے ان کو بار بار کونسل کبھی ایک ادھر رکھ کر کبھی دوسرا ادھر رکھ کر رد کرتی رہی, ترمیموں کے مطالبے کرتی رہی. تو یہ عرصہ ہے جو 87 سے لے کر اب تک جو تاخیر ہوئی ہے, اس تاخیر کے ذمہ دار عرصے میں یہ عوامل ہیں. लेकिन जब काम शुरू हुआ है तो उस काम शुरू होने के बाद भी इसको 2 साल 5 महीने लगे हैं मुकम्मल होने पर, क्योंकि कई दफ़ा पैसे की कमी की वजह से रुक जाते थे वो, और इस ख्याल से कि बार बार मस्जिद मरकज़ पे बोझ न डाला जाए खामोशी भी इख्तियार कर जाते थे। वाज़ा महीनों के बाद मुझे पता चला कि काम रुका हुआ है क्योंकि पैसे ख़त्म हैं। हालांकि मस्जिद के काम के लिए अल्लाह ताला ने बेहद पैसे दे रखे हैं, कोई ज़रूरत नहीं थी कि काम को ख़त्म किया जाता, मगर जो भी हुआ होता रहा, रुक रुक कर चलता रहा मगर चलता रहा। और इस अरसे में चौधरी अब्दुल रशीद साहब आर्किटेक्ट ने वहाँ करीबन 16-17 दफ़ा मौके पर जाकर काम की निगरानी की है, और जो मुख्तलिफ लोगों ने इसमें ख़ास तौर पर हिस्सा लिया है उनका मैं ज़िक्र खैर करना चाहता हूँ ताकि आपको उन सब के लिए दुआ की तहरीक हो। मीर साहब और अब्दुल हमीद साहब का तो अमूमी ज़िक्र कर चुका हूँ, अब मैं वक़ार अमल करने वालों का ज़िक्र करता हूँ जिन्होंने इस सारे अरसे में मुसलसल वक़ार अमल किया है या उसके मुख्तलिफ हिस्सों में 6-6 महीने के लिए, 2-2, 3-3 महीने के लिए वो वक़ार अमल के लिए आते रहे। तो जो ख़ास तौर पर नाम मैंने चुने हैं दुआया तहरीक के लिए वो यस्प ज़ैल हैं। हनीफ हैंड्रिक साहब, ये डच एमडी हैं और मुसलसल इस सारे अरसे में ये वहाँ रहे और बड़ी मेहनत से काम किया। इनकी अहलिया ने भी 6 माह तक हेग में रहकर वक़ार अमल में हिस्सा लिया। यानी इस तरह के वक़ार अमल में आने वालों के लिए जो खाना पकाना होता था वो एमडी ख्वातीन तैयार करती थी। तो हैंड्रिक साहब की बेगम साहबा इस गरज से वहाँ पहुँची रहीं, इनके अलावा भी और ख्वातीन ने इसमें हिस्सा लिया। मोहम्मद यामीन साहब शुरू से आखिर तक ये हमारे मेमार भी हैं, बड़े भी हैं, सब बहुत से काम जानते हैं। इन्होंने मुसलसल वक़ार अमल करके इस मस्जिद की तामीर में शुरू से आखिर तक सवाब कमाया। ज़फ़रुल्लाह साहब जर्मनी से 6 माह के लिए तशरीफ़ लाए। मुनव्वर जमील साहब स्पेन से 6 माह के लिए तशरीफ़ लाए। अब्दुलहक महमूद, उस्मान बदुल्ला, ख्वाजा मुबशर अहमद, इन सब ने खुदा तआला के फ़ज़ल से हसब तौफीक इस नेक काम में हिस्सा लिया। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह जब भी आइंदा तौफीक होगी मैं ज़रूर ख़ुद मस्जिद देखने जाऊँगा क्योंकि मुझे भी बहुत शौक है। इस दरमियानी अरसे में मैं जाकर देखता रहा हूँ और मौके पर हदायत भी देता रहा हूँ कि किस चीज़ को किस तरह किया जाए। कुल्लुहुम जो भी खर्च उठना था उसका अंदाज़ा था 20 लाख गिल्डर्स, और अमलन जो काम हुआ है ये 7 लाख गिल्डर में हुआ है। तो 60% जो बचत है ये बचत हसब साबे जमात ने खिदमत खालक और वक़ार अमल के ज़रिए की है। ये वो हिसाब के खाते हैं जो खुदा के हुज़ूर तो हमेशा महफूज रहेंगे लेकिन दुनिया के हिसाब में ये लिखे नहीं जाते। तो अमलन ये 20 लाख गिल्डर की तामीर है जिसको खुदा तआला ने तौफीक अता फरमाई कि हमने 7 लाख में तक मुकम्मल कर लिया। अब जमात अहमदिया फ्रांस, जमात अहमदिया फ्रांस का ये तबलीगी मरकज़, वो इमारत जो ख़रीदी गई है ये पहले एक कारखाना हुआ करता था। इसको मुख्तलिफ तब्दीलियों के बाद मरकज़ के तौर पर चुना गया क्योंकि इसके साथ जो इमारत थी वो काफ़ी वसी थी और उसमें गुंजाइश थी कि खुदा तआला के फजल के साथ वहाँ जब तक बाकायदा अलग मस्जिद बनाने की तौफीक न मिले वहीं मस्जिद की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। चुनांचे उसके हाल के अंदर किबला रुख مسجد کا انتظام کیا گیا, نیچے خواتین کے لیے بھی مسجد کا انتظام کیا گیا, سات ملکہ عمارتوں میں نمائش وغیرہ, بہت سی چیزیں ایسی تھیں, اسٹوڈیو بننا تھا, لائبریری تھی, وہ وقتی ضرورتیں پوری کی جاتی رہیں. لیکن مشکل یہ تھی کہ کونسل کے ہاں بطور مسجد اس کا اندراج نہیں تھا, اور چونکہ نمازی عام دنوں میں بھی اور خصوصا جمعے پہ بکثرت آتے تھے, اس لیے یہ تلوار سر پہ لٹکی رہتی تھی کہ اگر کونسل چاہتی تو اعتراض کرتی کہ جگہ کسی اور مقصد کے لیے تھی, لی آپ نے کسی اور مقصد کی خاطر تھی, یعنی تھی بھی اور مقصد کی جگہ, لی بھی آپ نے اور مقصد کے لیے تھی, اس میں آپ نے مستقل نمازوں کا مرکز بنا لیا ہے. چونکہ فرانس میں بہت سی ایسی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں جو بنیاد پرست مسلمانوں کی طرف سے آگ لگانے کے, دہشت گردی کے واقعات, اس لیے اس طرف بھی نظر رہی ہے ان اداروں کی کہ کہیں یہ بھی اسی قسم کے لوگ تو نہیں. پھر ہمیں یہ بھی مشکل پیش آتی رہی کہ بعض دفعہ تبلیغ کی خاطر مختلف لوگوں کو دعوتیں دی جاتی, کوئی الجیریا کا, کوئی موراکو کا, قرضی کے مختلف وہ باشندے جن کا زیادہ تر فرانس سے تعلق ہے اور وہ فرانس میں زیادہ تر رہائش پذیر ہیں. ہمیں تو اس سے غرض نہیں تھی کہ ان کا پس منظر کیا ہے, وہ دہشت گرد تھے یا ہیں, ہم تو ان کو تبلیغ کی دعوت دیا کرتے تھے, اور ان کے آنے جانے سے بھی شبہات پیدا ہوتے رہے. اور معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل ان کی انٹیلیجنس نے ہماری نگرانی کی ہے, 8-10 سال تک مسلسل نگرانی کرتے رہے ہیں, یہاں تک کہ بالآخر پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ جماعت احمدیہ کا دہشت گردی سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. چونکہ نگرانی کے دوران کوئی بھی واقعہ ایسا ان کو دکھائی نہیں دیا کہ جس سے ہماری دلچسپیوں کو روک سکتے, اس لیے روکا تو نہیں مگر منظوری بھی نہ دی. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو نئی انتظامیہ ہے اس میں ملک اشفاق ربانی صاحب نئے امیر مقرر ہوئے ہیں. وہ معاملہ جو دیر سے لٹکا ہوا تھا اس پر انہوں نے فوری توجہ دی اور کونسل سے مل ملا کر ان کو بتایا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ ہم صاف ستھرے لوگ ہیں اور یہ بھی جانتے ہو کہ یہ جگہ مسجد کے طور پر استعمال ہو رہی ہے, تو ہمارا حق کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ جو مسجد کے لیے استعمال ہو جگہ استعمال ہوئی اس کو مسجد بھی کہیں. چنانچہ الحمدللہ کہ اشفاق ربانی صاحب نے کچھ دن پہلے مجھے اطلاع دی کہ کونسل نے باقاعدہ اسے مسجد کے طور پر منظور اور درج کر لیا ہے. منظوری تو وہ نہیں دے سکتے, وہ تو اللہ ہی دیتا ہے, مگر درج کر سکتے ہیں, چنانچہ اب یہ بطور مسجد کے درج ہو چکی ہے. یہ وجہ تھی کہ ان کی خواہش تھی کہ اس موقع پر میں جا کر اس نئی صورتحال میں از سے نو افتتاح کرتا. پہلے جو افتتاح تھا وہ ایک مسجد کی عارضی جگہ کا ہوا تھا, اب بحیثیت مسجد اس کا افتتاح ہونا تھا. وہی وجوہات مانے ہوئیں جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اور میں وہاں خود حاضر نہیں ہو سکا, لیکن ان کی یہ خواہش ہے کہ میں ان کا بھی تذکرہ کر دوں, ان کی جماعت کا بھی, ان کی کوششوں کا بھی, تاکہ سب دنیا کی جماعتوں میں دعا کی تحریک ہو. جو جماعت کی نئی انتظامیہ ہے انہوں نے جو غیر معمولی کوشش شروع کی ہے اس کے نتیجے میں بہت سے مستقل مفید کاموں کا اجرا ہو چکا ہے, اور میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ फ्रांस एमटीए के स्टूडियो का भी आज ही इफ्तिताह हो रहा है। जमात फ्रांस में एक बेदारी की जो लहर है उसे तबलीग और माली कुर्बानी के मैदान में बहुत आगे बढ़े हैं। बच्चों की तालीम, तालीमी तरबियती और कुरान क्लासेस के अलावा नौमुबाइन की क्लास और दाईयान इल्लाह की के इजलासात का सिलसिला भी जारी हो चुका है। नीज लाइब्रेरियों में जमाती कुतुब और कुरान करीम के नुस्खे रखवाने की कार्रवाई भी हो रही है। इस जलसे में जो फ्रांस के बाशिंदे हैं उनमें से वो लोग जिनकी मुख्तलिफ कौमियतें हैं, और मुझे ताज्जुब हुआ ये मालूम करके कि फ्रांस में मुख्तलिफ कौमियतों के लोग जो आबाद हो चुके हैं उनकी तादाद 50 से ज़ायद है। बहुत से पुरानी फ्रांसीसी नौआबादियात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और बहुत से दूसरी वजूहात से यहाँ आकर बस जाने वाले हैं। अल्बेनिया वगैरह के लोग भी हैं, बोस्निया के भी हैं, गजी के, मुख्तलिफ यूरोप के और अफ्रीका की नुमाइंदा कौमें यहाँ आबाद हैं। चुनाचे इस मौके पर चूँकि मेरी शमूलियत की तवक्को थी, इन्होंने 50 से ज़ायद कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले गैर जमात मेहमानों को शिरकत की दावत दी थी और इनकी तवक्को है कि वो सारे शामिल हो गए होंगे। तो जितने भी शामिल हो सके हैं ये उनका नसीब। बहरहाल इन सब के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी हदायत के समान फरमाए। आज जो मेहमान के तौर पर शामिल हो रहे हैं कल वो मेज़बान के तौर पर भी शामिल हों। अब मैं उसी खुतबे का आगाज़ करता हूँ जिसे नामुकम्मल छोड़ दिया गया था। हया का मज़मून चल रहा है। सबसे पहली हदीस जो इस ज़िमन में मैंने इख्तियार की है वो मुअत्ता इमाम मालिक किताबुल जामे से ली गई है। इसमें हज़रत ज़ैद बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हुए फरमाते हैं, हर दीन का एक ख़ास खुल्क होता है और इस्लाम का खुल्क हया है। अब ये बात भी याद रखने के लायक है कि जब कहा जाए हर दीन का एक ख़ास खुल्क होता है और इस्लाम का खुल्क हया है तो साबित हो रहा है कि और किसी दीन में हया को बतौर खुल्क के इस्तेमाल नहीं किया गया। ये बहुत ही अहम नुक्ता है जो समझने के लायक है और गैर दीनों से तबादला ख्यालात के वक्त तबलीग करने वालों को याद रखना चाहिए। ये नुक्ता उनके बहुत काम का नुक्ता है क्योंकि हया तमाम नेकियों की जान है और तमाम बदअखलाकियों की दुश्मन है। अगर हया ईसाइत की भी जान होती और यही उसका मरकजी नुक्ता होता तो आज ईसाई मुल्कों में जो फसादात फैले हुए हैं, जो खराबियां बरपा हैं, आपको कभी दिखाई ना देती। और सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान मुल्कों में भी यही कुछ हो रहा है, मगर इसलिए हो रहा है कि हया छोड़ने की वजह से हुआ है। हया दीन का हिस्सा है, अगर दीन वालों को हया ना रहे तो उनके अखलाक और ईमान की हिफाजत तो हया नहीं कर सकते। बस तमाम मुसलमान कहलाने वाले मुल्कों में जो बेहयाई का दौर दौरा दिखाई दे रहा है, बदखुल्कियों का दौर दौरा दिखाई दे रहा है, ये कतई तौर पर साबित करता है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की रूह से ये मुसलमान कहलाने के मुस्तहक नहीं। क्योंकि दीन इस्लाम का खुलासा हया है, जहाँ हया उठ जाए और बेहयाई का आम दौर दौरा हो उस मुल्क के बसने वाले इस्लाम की तरफ लाख मंसूब हों, हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की रूह से वो मुसलमान नहीं कहला सकते। हज़रत ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنن ترمذی سے لی گئی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں ہے. اب وہاں سے کا لفظ بھی نہیں، ایمان جنت میں ہے. ترجمہ کرنے والے اس کے ترجمہ کرتے وقت اس کے معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی طرف سے یہ لگا لیتے ہیں کہ ایمان والا جنت میں جائے گا. حالانکہ آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فصیح و بلیغ کلام میں یہ ذکر نہیں ہے، ورنہ کہہ سکتے تھے کہ ہر مومن جنت میں جائے گا، اور یہ بات تو عام پھیلی پڑی ہے ہر جگہ. بہت ہی لطیف کلام ہے، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا، والبغاء من الجفاء والجفاء فی النار. یہ بغاء یعنی فحش گوئی، یہ بدخلقی میں سے ہے، اور بدخلقی دوزخ میں پلتی ہے. یہ نہیں فرمایا بدخلقی کرنے والا، والجفاء فی النار، اور بدخلقی دوزخ میں پلتی ہے. بہت ہی فصیح و بلیغ کلام ہے، جس سے بہت سے مطالب پھوٹتے ہیں. تو بار بار اسی حدیث کے حوالے سے اس کے مطالب کی بحث اگر شروع کی تو بعض لوگوں کے لیے شاید سمجھنے میں دقت پیدا ہو. میں نے اس کا ترجمہ، جو بین ہی ترجمہ بنتا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ایمان جنت میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دراصل ایمان کا ایک مرکزی معنی یہ ہے، التمانیت تو نفس و زوال الخوف ہے. تمانیت النفس اور زوال الخوف، اور یہی معنی حضرت امام راغب نے اور بعض اور کتب نے بیان کیے ہیں، جو عربی لغات کی کتابوں میں بہت نمایاں حیثیت رکھتی ہیں. حضرت امام راغب اور ان دونوں لغات کا اتفاق اس بات پر یہ بتا رہا ہے کہ معنی اصل ہے، یعنی مرکزی معنی ہے یہی، باقی سارے معنی اس سے پھوٹتے ہیں. تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان، احیاء ایمان ہے اور ایمان جنت میں ہے. کن معنوں میں جنت میں ہے؟ اس لیے کہ پوری تمانیت ہی حیا سے ملتی ہے، اور پوری تمانیت ہی ایمان سے ملتی ہے، اور اصل تمانیت جس میں زوال الخوف بھی شامل ہو، کوئی خوف کا شائبہ تک باقی نہ رہے، وہ امن کی حالت، وہ تمانیت کی حالت حیا سے ملتی ہے. اور جیسا کہ میں آگے تفصیل بیان کروں گا، حیا ہی کے سارے شعبے ہیں جو انسانی زندگی پر چھائے ہوئے ہیں، اور سچی تمانیت حیا سے ہی نصیب ہوتی ہے. اور ایمان کا یہ معنی کہ ایمان جنت میں ہے، تمانیت نصیب کرتا ہے، اور زوال الخوف ہے، یہ معنی حضرت ابراہیم کے پیش نظر تھے جب انہوں نے رسول اللہ تعالیٰ کے حضور یہ سوال کیا کہ مجھے بتا کہ مردے کیسے زندہ کیے جاتے ہیں. جواباً دیکھیں، اللہ نے ہی فرمایا، اولم تومن، تو ایمان نہیں لایا؟ اللہ جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم ایمان لے آئے ہیں، مگر حضرت ابراہیم کی فراست کا ایک گویا امتحان تھا کہ دیکھیں کن معنوں میں یہ کہہ رہا ہے. تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا، بلا ولاکن لیطمئن قلبی، ایمان تو لایا ہوں، مگر ایمان کا یہ پہلو بھی تو پیش نظر ہے کہ وہ تمانیت بخشتا ہے. تو میں ایمان کے گہرے معنی پر نظر رکھتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں، تا تاکہ تو یہ خیال نہ کرے میرے متعلق ہے خدا, میرے یہ گمان نہ کرے کہ میں ایمان نہیں لاتا, اس لیے پوچھ رہا ہوں, اس لیے کہ ایمان کے تمام شعبوں پر حاوی ہو جاؤں, اس کی جان تمانیت ہے, کوئی بھی خلش دل میں باقی نہ رہے. یہ بہت وسیع مضمون ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا, یہ جواب ہی بہت عظیم شان ہے. مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, میں حدیثوں کے ذکر کے بعد پھر ان حدیثوں کے خلاصے کے طور پر اس حیا کے مضمون کو اس خطبے میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. ایک اور حدیث بخاری کتاب الادب سے لی گئی ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے, وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں سرزنش کر رہا تھا کہ تم حیادار ہو بہت زیادہ, ہر کام سے پیچھے رہ جاتے ہو, اس قسم کی کچھ باتیں ہوں گی. مگر حیا کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پیچھے رہ جائے کوئی شخص, مگر چونکہ وہ حیا کے خلاف سرزنش کر رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے. اگر تم حیا کے خلاف کوئی باتیں کرو گے تو ہو سکتا ہے اس کا ذہن بدک جائے اور پھر رفتہ رفتہ بے حیائی کی طرف مائل ہو, یعنی اس کا ایمان جاتا رہے. پھر ایک روایت ہے, اور اسی روایت کے مختلف پہلوؤں کو میں باقی خطبے میں کھول کر بیان کروں گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فحش جس چیز میں بھی ہو اس کو بدصورت کر دیتا ہے. اب فحش کے متعلق پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ بے حیائی کی تعریف ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش فرمائی ہے, فحش کلامی, فحش سے شرمانانا, یہ بے حیائی کی جان ہے, اور اس سے سارے اسی سے سارے معاشرے تباہ ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ فحش جس چیز میں بھی ہو اس کو بدصورت کر دیتا ہے, اور حیا جس چیز میں ہو اس کو مزین اور خوبصورت بنا دیتی ہے. یہ وہ مرکزی پہلو ہے حیا کی خوبیوں کا, جس کے متعلق میں چند نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حیا اور زینت کا جہاں تک گہرا تعلق ہے, یہ سب دنیا کے ادب میں ملتا ہے. جہاں تک میں نے مختلف دنیا کی بڑی بڑی زبانوں کے ادب کا مطالعہ کیا ہے, ان کی شاعری پر نظر ڈالی ہے, اگرچہ تھوڑی نظر ڈال سکا ہوں, لازماً اتنا وقت تو مل ہی نہیں سکتا, مگر یہ بات میں نے دیکھی ہے کہ سب دنیا کی قوموں نے حیا کی تعریف حسن کے ساتھ ملا کے کی ہے. اپنے محبوبوں کو سارے ہی حیادار بتاتے ہیں, اور حیا سے بتاتے ہیں کہ ان کا حسن بڑھتا ہے. کبھی دنیا کے کسی ادب میں, کسی شاعری میں آپ بے حیائی کی تعریف نہیں سنیں گے, یہ نہیں سنیں گے کہ بے حیائی سے ہمارا محبوب اور زیادہ خوبصورت ہو گیا. یہ مضمون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیادی طور پر بیان فرما دیا ہے. حیا زینت بخشتی ہے, اور بے حیائی زینت لے جاتی ہے, دور کر دیتی ہے. اس سلسلے میں دیکھیں, غالب بھی تو یہی کہتا ہے کہ جب حیا بھی اس کو آئے ہے تو شرما جائے ہے, غیر کو یارب وہ کیوں کر من نے گستاخی کرے, گر حیا بھی اس کو آئے ہے تو شرما جائے ہے. بعض دفعہ اپنی حیا سے بھی آدمی شرما جاتا ہے, اور یہ اپنی حیا سے شرما جانا, یہ وہ مضمون ہے جو اس حدیث کے بنیادی مضمون میں داخل ہے. الحیاء خیر کلہ, تمام تر بہتر ہے, اور جو حیا سے شرماتا ہے उसके अंदर एक नया हुस्न पैदा हो जाता है। अब देखें, हया ना हो तो चेहरे की जाहिरी नकूश कैसी भी खूबसूरत हो, उनमें हुस्न बाकी नहीं रहता। इसकी मिसालें आप देख सकते हैं कई तरीके से। सबसे पहले तो रिश्वत खोर का चेहरा आपने देखा होगा, बददियानती से माल कमाने वाले का चेहरा देखा होगा, जुल्म करने वाले का चेहरा देखा होगा, लोगों के हकूक कसब करने वाले का चेहरा देखा होगा। उसके नकूश बज़ाहिर कैसे ही मुतवाज़िन क्यों ना हो, उनमें कोई हुस्न बाकी नहीं रहता। वो बज़ाहिर मुतवाज़िन नकूश भयानक हो जाते हैं, उस पर नजर डालने से तबीयत में कराहत महसूस होती है। अब सवाल यह है कि ये इसको मैं हया क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि आहज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हया की तारीफ का मरकजी नुक्ता बयान फरमाया है वो ये है कि इंसान खुदा से शर्माए और खुदा से उन कामों में शर्माए जिन कामों में वो पसंद नहीं करता कि अल्लाह देख रहा हो कि मैं ये कर रहा हूं। सारी दयानतदारी और नेकोकारी का राज इस बात में है। अब देखें, बच्चे बाज हरकतें कर रहे होते हैं, माँ बाप आ जाएं तो कैसे ठीक ठाक होकर बैठ जाते हैं, यह हया है। वो जानते हैं कि माँ बाप इन हरकतों को पसंद नहीं करेंगे और वो माँ बाप की शर्म रखते हैं। तो एक मोमिन जो जानता है कि खुदा की हमेशा उस पर नजर है, वो क्यों ना हया से काम ले। और जब वो हया से यानी अल्लाह की हया नहीं रखता तो फिर दुनिया की भी हया उठ जाती है, किसी चीज की हया बाकी रहती है। ये जिन मगरबी कौमों का मैंने जिक्र किया था उनकी यही मुसीबत है, यही वबाल है उनका। अल्लाह की हया उठ गई है तो फिर रफ्ता रफ्ता दुनिया की हया उठती चली जा रही है। उसका उनका जो निकाब उठ रहा है उसकी कोई इंतहा नहीं सिवाय इसके कि सब कुछ गंद अपना बाहर कर दें और फिर खुद उससे मुतनफर होकर भागें। और ये दूसरा दौर भी किसी हद तक शुरू हो चुका है, लेकिन ये याद रखें कि हया का बदी फिस्को फजूर इससे यह ताल्लुक है कि जब हया ना हो तो बदी और फिस्को फजूर ने लाजिमन ऐसे दिल पर कब्जा कर लेना है जो हया से खाली है। अब जैसे कि मैंने बयान किया है कि रिश्वत खोर का चेहरा आपने देखा है और ऐसे ही बदकारों का जालमों का चेहरा देखा हुआ है, कितना भयानक चेहरा हो जाता है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि इसके नकूश बड़े अच्छे हैं, इसकी आंखें खूबसूरत हैं, इसका नाक मुतवाजन है, इसके होंठ, इसके गाल, इसकी गर्दन, इसका जिस्म। जितना वो बज़ाहिर खूबसूरत होगा उतना ही ज़्यादा भयानक और बदसूरत दिखाई देगा। यही हाल फाशा औरतों का हुआ करता है। फाशा औरतों के का जो ज़ाहरी हुस्न है उसके ज़ाहिर को जितना चाहें आप मुतवाज़न करार दे लें, उनके चेहरे से जो हौलनाक एक कराहत पैदा होती है उनके चेहरे पर नज़र डालने से, कोई ज़ाहरी हुस्न उस कराहत को तब्दील नहीं कर सकता। उनकी आँखें हया से खाली, उनके चेहरे के आसार हया से खाली, और उसके नतीजे में हुस्न को बेहयाई ऐसा बिगाड़ देती है कि वो बदसूरती बन जाता है। यही बैन ही यही मरकजी तारीफ आहज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। हया जीनत बख्शती है और बेहयाई हुस्न को उजाड़ देती है। इस पहलू के मद्देनजर रखे एक ऐसे शरीफ नफ्स इंसान का भी तसव्वुर करें, ख्वाह वो कोई भी हो, अगर वो نیکوکار ہے اور ان معاملات میں جس میں اس پر اعتماد کیا گیا ہے دیانتداری سے کام لیتا ہے, تو ضروری نہیں کہ وہ مومن ہی ہو, کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو یا بظاہر بے دین بھی ہو, اس کو حیا اس تصور سے آتی ہے کہ میں کوئی برا کام کروں, اس کے اندر سے ایک دیکھنے والا پیدا ہو جاتا ہے. اور جس طرح مومن کو خدا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس سے حیا کرتا ہے, ایسا شخص خود اپنے ضمیر سے حیا کرتا ہے, وہ حیا ضرور کرتا ہے, اور دیکھیں اس کا چہرہ کیسا صاف ستھرا دکھائی دیتا ہے. ایسے افسروں سے آپ کو کئی دفعہ ملنے کا اتفاق ہوتا ہوگا, ان کے چہرے پر شرافت لکھی جاتی ہے, ان کے چہرے میں ایک حسن دکھائی دیتا ہے جس کو آپ بیان نہ بھی کر سکیں, بظاہر بدصورت بھی ہوں تو وہ کشش والے چہرے ہیں جو آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. تو حیا بدزیبی بدصورتی کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے, اور بے حیائی خوبصورتی کو بھی بدزیب بنا دیتی ہے, مکروہ بنا دیتی ہے. یہ ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمعارف کلمات, ایک چھوٹے سے کلمے میں دیکھیں کتنے مضامین کو اکٹھا ایک مالا کی طرح پرو دیا ہے. اب یہ جو حیا کا مضمون ہے اس کو جماعت احمدیہ کو خصوصیت سے پیش نظر رکھنا ضروری ہے. ہمارے ہاں جس ماحول میں بچیاں پل رہی ہیں ان کو اگر صرف حیا پر قائم کر دیں ماں باپ تو سب کچھ کما لیا, کامیاب ہو گئے وہ. کیونکہ جہاں بھی مجھے شکایت ملتی ہے دینی اصولوں کو نظر انداز کر کے بعض جرائم کا ارتکاب کرنے والی بچیاں, وہ ساری وہ ہیں جو جن کی آنکھیں حیا سے خالی ہوتی ہیں, جن کے دلوں میں حیا نے جھانکا نہیں ہوتا. حیا کرتی ہیں ماں باپ کی آنکھ سے کچھ عرصہ تک, اور جب سوسائٹی میں باہر جاتی ہیں تو پھر کوئی آنکھ ان کو نہیں دیکھ رہی, ان کے نزدیک خدا خدا ہے ہی نہیں. لیکن ماں باپ نے اگر بچپن ہی سے سچی حیا ان کے دل میں پیدا کی ہوتی اور اللہ کے حوالے سے حیا پیدا کی ہوتی تو ایسی بچیاں کبھی ضائع نہیں ہو سکتی, ناممکن ہے. جہاں بھی جاتی ہیں اللہ ان کے ساتھ ساتھ جاتا ہے, اور خدا کے حاضر اور غائب ہونے کا ایک یہ بھی مضمون ہے جسے آپ کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک مومن بعض دفعہ ایک بدی کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے اور بڑی سخت بدی ہوتی ہے, اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. یہ کیا مطلب ہے اس وقت نہیں رہا پھر ہو گیا؟ اصل میں مومن کی جو تعریف قرآن کریم نے فرمائی ہے وہ یہ ہے, غیب پر ایمان لاتے ہیں, یومنون بالغیب. اس لیے مومن نہیں رہتے کہ غیب یعنی اللہ کی ذات جو دکھائی نہیں دے رہی اس پر ایمان نہیں لاتے پورا. اس لیے فرمایا اس لمحے جب وہ بدی کے ارتکاب کر رہے ہوں وہ مومن نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ غیب تو ہے لیکن ایک ایسا غیب ہے جو دکھائی نہ دینے کے باوجود ساتھ ساتھ رہتا ہے. جو بھی انسان بدی کرتا ہے جنب اللہ میں کرتا ہے, اللہ کے پہلو میں کرتا ہے. اگر وہ غیب پر ایمان سچا رکھتا ہو تو سچے غیب پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دکھائی نہ دینے کے باوجود وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. اور اگر اس پہلو سے مومن غیب پر ایمان لائیں تو کسی بدی کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتے. اس کے باوجود آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر اور کون جانتا تھا کہ بہت بہت بڑے بڑے نیک اور متقیوں سے بھی بعض دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور توبہ کے بعد پھر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. کیا وہ مومن نہیں ہوتے؟ فرمایا اس وقت مومن نہیں ہوتے کیونکہ اس وقت وہ خدا سے غائب ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک غیب ہی کا مضمون ہے. جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اسی طرح وہ گویا خطرے سے آنکھیں بند کرتے ہیں, اور جب خدا یاد آتا ہے, یعنی آتا ہوگا بعضوں کو, تو اس وقت لازم ہے کہ ان کے گناہ کی لذت میں خلل واقع ہو جائے. ان کے گناہ کی لذت ہی خدا کو اپنے سے دور رکھنے سے پیدا ہوتی ہے, اور جب خدا قریب آ جائے اور وہ لذت جاتی رہے تو صاف ظاہر ہوا کہ لذت ایک شیطانی فعل تھا, اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا. ورنہ اللہ قریب آتا, وہ دکھائی دے رہا ہوتا, محسوس ہوتا کہ خدا ہمارے قریب آ گیا ہے, تو اس لذت میں اضافہ ہونا چاہیے تھا. اب وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں, اگر ان کا دماغ اس طرف چلا جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, دیکھو کتنا مزہ اڑاتے ہیں. ان کو اس سے تو کوئی غرض نہیں کہ دنیا دیکھ رہی ہے, مگر جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو موجے لینے لگتے ہیں کہ ہمارا دیکھنے والا موجود ہے. تو اللہ قریب آئے تو لطف دور نہیں جانا چاہیے. اللہ قریب آئے تو جو مزہ خدا کا پیارا مزہ ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اس مضمون کو حضرت مسیح علیہ السلام نے بارہا کھولا ہے. یہ احساس کہ اللہ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے جب میں نیکی کر رہا ہوں, دنیا سے چھپ کے کر رہا ہوں, اس احساس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان کے مطابق اتنی لذت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو سنبھالا نہیں جا سکتا. یہی لذت ہے جو مزید عشق دل میں پیدا کرتی ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں, جو چھوٹی چھوٹی تعریفیں آپ نے فرمائی ہوئی ہیں, ان کو بنظر غائر دیکھیں, غور سے ڈوب کر ان کو دیکھیں, تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک ایک جملے میں ایک معنی کا سمندر اکٹھا کیا گیا ہے. اب پاک باز مرد صرف عورت کا سوال نہیں, پاک باز مرد کا چہرہ اور بدکار مرد کا چہرہ بالکل مختلف ہوتے ہیں. ایک پاک باز مرد کے چہرے پر ایک ایسا معصومیت کا حسن ہوتا ہے کہ اس کو ایک بدکار آدمی کے تعلق میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بدکار چہرے پہ خواہ عورت کا نہیں مرد کا ہی ہو, اس کے چہرے پر ایسی نحوست طاری ہوتی ہے, اس کی آنکھیں حیا سے خالی, اس کا سارا چہرہ ایسا جیسے اس کے حسن کی چمک چھین لی گئی ہو, پیچھے ایک بھیانک سا وجود باقی رہ جاتا ہے. تو احمدی بچیوں کا ہی کام نہیں, احمدی مردوں کا بھی تو کام ہے. ماں باپ کا یہ بھی تو فرض ہے کہ اپنے لڑکوں کے دل میں حیا پیدا کریں, اور لڑکوں کے دل میں اگر حیا پیدا ہوگی تو یہ جو مسئلہ ہے آپ کا کہ وہ ٹیلی ویژن میں چھپ کے ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ان کی مخرب الاخلاق ہیں, یہ خطرہ خود بخود ٹل جائے گا. جتنا حیا بڑھتی رہے اللہ کے تصور سے, اتنا ہی مخرب الاخلاق تصویریں دیکھنے سے طبیعت متنفر ہوتی چلی جاتی ہے, گھبرا جاتی ہے. جب ایسی بے حیائیوں کو آپ دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان میں لذت آئے, آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ بھیانک بے نور چہرے ہیں. ان کی لذتیں بھی شیطانی لذتیں ہیں, ان میں کچھ بھی مزہ نہیں ہے. اور یہ جو تربیت کا سلسلہ ہے یہ اسی طرح رفتہ رفتہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. بس جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو میرا مقصد ہے اس کو وہیں تک محدود نہ رکھیں. میرے نزدیک احمدی خواتین ہوں یا احمدی مرد ہوں, دونوں کا زیور حیا ہے, اور یہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. بعض مرد سمجھتے ہیں کہ صرف عورت کو ہی حیا رکھنی چاہیے, جو بے حیا مرد ہوں ان کی عورتوں کی حیا پھر بہت دیر تک باقی رہا کرتی. رفتہ رفتہ وہ حیائیں بھی اٹھ جاتی ہیں. اگر اپنے اپنے گھروں کو جنت بنانا ہے تو یاد رکھیں, اگر مرد حیا دار ہوگا تو بیوی حیا دار رہے گی, اور اگر وہ حیا دار ہے اور مرد بے حیا ہے تو بعید نہیں کہ وہ علیحدگی کر کے بھاگ جائے وہاں سے, وہ برداشت ہی نہ کر سکے کہ اس کے حیا پر روز حملے ہوتے ہوں اور رفتہ رفتہ اس کا دین تباہ ہو رہا ہو. تو ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے محض حیا داری کی وجہ سے طلاق لی ہے, اور یہ طلاق بالکل جائز ہے, بالکل درست ہے, کافی وجہ ہے یہ کہ اس کی بنا پر قاضی طلاق کے حق میں فیصلہ دے. تو مومن اگر حیا دار ہے تو اس کی بیوی بھی حیا دار رہے گی. ہمارے لڑکے حیا دار ہوں تو پھر لڑکیاں بھی حیا دار ہوتی ہیں. جس گھر میں بچیاں دیکھتی ہیں کہ لڑکوں کو تو بے حیائی کی کھلی چھٹی ہے اور لڑکیوں پر ہی پابندی ہے, تو دل میں اس بات کو دبا لیتی ہیں بچیاں, جب تک ان کو قانون اجازت نہ دے کہ بے شک ماں باپ کے سامنے آنکھیں اٹھاؤ اور بے حیائی کے ساتھ ان سے باتیں کرو. اس وقت تک جب تک قانون ان کی بے حیائی کی حفاظت نہیں کرتا, وہ بظاہر حیا دار دکھائی دے رہی ہوتی ہیں, لیکن عجیب ماں باپ ہیں کہ بچے ان کو پتہ ہے کہ بے حیائی کی طرف مائل رہتے ہیں, ان کا وہ بالکل خیال نہیں کرتے, اور ان سے بے اعتنائی ہے, ان کی بے حیائیوں سے بے اعتنائی ہے جو آگے بچیوں کو بھی بے حیا بنا دیتی ہے. بس ہر احمدی گھر سے اس مضمون کے آخر پر میں یہ اس توقع کا ذکر کرتا ہوں کہ اگر آپ غیب میں اللہ کی حیا رکھ لیں اور اس کے غیب ہوتے ہوئے بھی اس طرح نظر ڈالے جیسے وہ ہمیشہ آپ کو دیکھ رہا ہے, تو یہ ایک رستہ ہے خدا سے حیا کا جو آپ کو لازماً اس جنت میں داخل کر دے گا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جنت ہے, ایمان جنت میں بستا ہے. تمام تمانیت اسی سے ہے, ہر دکھ کا ازالہ اس بات پہ ہے, تمام خطرات سے آپ کو یہ چیز بچائے گی, آپ کا گھر وہ جنت بن جائے گا جس میں جس کے متعلق وعدہ کیا گیا ہے کہ ایمان جنت میں ہے. اس گھر میں جن کو وہ جنت دکھائی دے گی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو وعدہ پورا ہو جائے اور آخرت میں پورا نہ ہو؟ قد افلح المومن, کامیاب ہو گئے وہ مومن جن کے گھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جنت بن گئے. اور یہ لازماً ان کو یقین رکھنا چاہیے, ایک ذرہ بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگلی دنیا میں جو جنتیں نصیب ہوں گی اسی ایمان کے نتیجے میں, وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو ان کے تصور میں آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو آئندہ انشاءاللہ پھر دوسرے زمین پر خطبوں کا آغاز ہوگا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ